السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد. تمام شہداء اسلام جنہوں نے آج تک رائے حق میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے جامع شہادت نوش کیا ہے، وہ خصوصاً شہداء غزہ جنہوں نے خالی ہاتھ فقط اپنے لہو سے آج کے اس خونخوار اور ظالم و ستمکار یزید وقت کے چہرے سے نقاب الٹی ہے، اور بالاخص شہید بزرگوار جن کی آج آٹھویں برسی ہے، شہید کرمانی، ان تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد. الحمدللہ یہ محفل اور مجلس بہت ہی نورانی اور بہت ہی عظیم محفل و مجلس ہے. اس میں شریک ہر فرد ایک عظیم شعار اپنی پیشانیوں پہ باندھے ہوئے ہے، جسے دیکھ کر انسان کے اندر بہت امید پیدا ہوتی ہے کہ جب ایسی قوم اور ایسے افراد، ایسے خواہران و ایسے برادران کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائیں جن کو اپنا راستہ مل جائے، اپنی سعادت اور اپنی نجات کا راستہ مل جائے، ایک قوم کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ آپ کا اجتماع اسے معمولی نہ سمجھیں آپ، انشاءاللہ یہ سنگ بنیاد بنے گا اس ملک کے اندر ایک تبدیلی کے لیے، چونکہ وہ راستہ آج نظر آ رہا ہے ان جوانوں کو، ان خواتین کو اور ان عزیزوں کو مل گیا ہے جو صدیوں سے منتظر تھا کوئی اس راہ پر چلنے والا آ جائے، اور آج اس راستے کو اپنے راہی مل گئے ہیں. اور یہ جو آپ نے رومال اپنی زینت بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے. اس گفتگو کے اندر میں چاہوں گا اسی علامت کی طرف اشارہ کروں تاکہ مقام شہداء بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور اپنا راستہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے. اس رومال کو جو آپ کے کندھوں پر ہے اور آویزان ہے آپ کے گردنوں میں, یہ علامت ہے بسیج کی. بسیج امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا لگایا ہوا وہ شجرہ طیبہ ہے, وہ پاکیزہ درخت ہے کہ جس کے شیرین اور گوارا پھلوں میں سے ایک پھل انقلاب اسلامی ہے, اس کے گوارا پھلوں میں سے ایک پھل حکومت اسلامی ہے, اور اس کے گوارا پھلوں میں سے ایک نظام ولایت فقیہ ہے جو آج پوری دنیا میں تنہا نظام جو خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق, اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے. اسے, اس رومال کو فارسی زبان میں چفیہ کہتے ہیں, آپ رومال ہی بے شک کہیں, لیکن یہ علامت بسیج کی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب کے فوراً بعد انقلابی جوانوں کے لیے ایک مجموعے کا اعلان کیا کہ اسے بنایا جائے, اسے ترتیب دیا جائے, جس کا نام بسیج رکھا. بسیج فارسی زبان کا لفظ ہے. بسیج کا معنی آمادگی ہے اور حضور. بسیجی اس کو کہتے ہیں جو آمادہ ہو اور حاضر ہو. غیر آمادہ انسان بسیج نہیں ہے, اور وہ آمادہ انسان جو میدان میں حاضر نہ ہو وہ بھی بسیج نہیں ہے. بسیج کے دو بڑے رکن اس کے معنی و مفہوم کے اندر, آمادہ اور حاضر. جہاں پر, جس میدان میں اس کا ہونا ضروری ہو اس میدان میں حاضر ہے. انقلاب اسلامی اپنے تولد کے بعد سے آج تک دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہے. پوری دنیا جس کی دشمن ہے, عرب ممالک, عرب حکومتیں, نام نہاد اسلامی حکومتیں, شرق و غرب, امریکہ و یورپ, مشرقی اور مغربی بلاک, سب کے سب اس نظام کے دشمن ہیں. آپ توجہ کر لیں کہ لگ بھگ 200 ممالک کے لگ بھگ جس نظام کے مخالف ملک موجود ہوں اور ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں موجود ہوں, اور ان فوجوں کے اندر اسرائیل جیسی خونخوار فوج اور امریکہ جیسا خونخوار ملک موجود ہو, جو ہر لحاظ سے آگے ہیں, ترقی یافتہ ہیں, ان کے پاس اسلحہ, ان کے پاس ٹیکنالوجی, ان کے پاس جنگی ساز و سامان, ہر میدان میں انہیں سبقت حاصل ہے. 30 سال, ابھی 11 فروری کو انقلاب اسلامی کو 30 سال ہو جائیں گے. 30 سال ہونے کو ہیں, لیکن انقلاب اسلامی کو نہ صرف روک نہیں سکے بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انقلاب اسلامی کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے. کس چیز نے ان کو عاجز بنا دیا؟ کس چیز نے دشمنوں کو ناکام کر دیا, مایوس کر دیا؟ کس چیز نے انقلاب اسلامی کے شجرہ طیبہ کو محفوظ رکھا؟ اس سلسلے کا نام بسیج ہے. بسیج وہ طبقہ ہے, جان بر کف, حاضر در میدان اور ہمیشہ آمادہ, جس نے ہر میدان میں آ کر انقلاب کا دفاع کیا اور انقلاب کی حفاظت کی ہے. اس لیے وہ جو شدید دشمن ہیں انقلاب کے, وہ سخت دشمن بسیج کے بھی ہیں. بسیج یعنی مومنین کی جماعت, جو کوئی تنظیم نہیں ہے, بسیج پارٹی نہیں ہے کوئی, بسیج اس میں عہدے نہیں ہیں, اس میں کوئی صدر جنرل سیکرٹری نہیں ہوتا, اس کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہوتا. بسیج وہ لوگ جو خود کماتے ہیں, خود خرچ کرتے ہیں اور آ کر راہ خدا میں دین خدا کی خدمت کرتے ہیں, جنہیں اس خدمت کا کوئی صلہ اور تنخواہ نہیں ملتی, بلکہ جو گھر سے کما کر دین کے اوپر جا کر خرچ کرتے ہیں. اس پاک سلسلے کا نام امام نے بسیج رکھا. یہ علامت جو اس وقت آپ نے, دونوں علامتیں, ایک علامت آپ نے اپنے پیشانیوں پر باندھی ہوئی ہے اور ایک علامت آپ نے اپنے دوش پر, کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے, یہ دونوں در حقیقت مقدس علامتیں ہیں, ایک بہت ہی مقدس سلسلے کی علامتیں ہیں. اور اس سلسلے کی علامتیں ہیں کہ امام کی یہ آرزو تھی کہ جس طرح اس سرزمین کے اندر بسیج نے نظام ولایت کو نافذ کیا اور دفاع کیا, ایک دن وہ آئے کہ ساری دنیا کے اندر یہ سلسلہ بسیج قائم ہو جائے اور ساری دنیا کے اوپر پرچم ولایت لہرانا شروع ہو جائے. اور آج ہمیں اس کے آثار انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. بسیج ہوتا کون ہے یا بسیجی کون ہوتا ہے, یہ اصطلاحات انقلاب کی ہیں جو ہمیں اپنانی بھی چاہیے اور انہیں عام کرنا چاہیے. جیسا مجلس میں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اپنی بول چال کی زبان میں انہیں معمول بنا لینا چاہیے ہمیں, جس طرح دوسری زبانوں کے الفاظ ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں اور ہماری بول چال میں آ گئے ہیں, اسی طرح سے انقلاب کے مفاہیم, انقلاب کی اصطلاحات, امام کے بتائے ہوئے اصول ہماری روزمرہ زبان کا حصہ بن جائیں, ہماری بول چال کا حصہ بن جائیں. اور یہ بھی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو آرزو تھی امام کی کہ ایک دن ایسا آئے کہ پوری دنیا کے اندر بسیج قائم ہو اور یہ عالمی بسیج مل کر عالمی یزیدیت کو نابود کر دے, آپ اس کے پیشرو بن سکتے ہیں, آپ وہ جماعت بن سکتے ہیں جن کی وجود سے پاکستان کے اندر ایک نئی حرکت شروع ہو, ایک نئی حرکت کا آغاز ہو, بیداری کا آغاز اس امت کے لیے, ان خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے. بسیج کا آغاز ایسے ہی ہوا, جب جنگ شروع ہوئی رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی دامہ ظلہ العالی اور ایک اور بزرگوار جو شہید ہو چکے ہیں, نام آپ نے ان کا سنا ہوا ہے, شہید چمران, مصطفیٰ چمران, ان دو بزرگواروں نے جا کر جوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں دشمن کے مقابلے میں منظم کیا, ان کی تربیت کی, اور خالی ہاتھ ان جوانوں نے شہدائے کربلا کی طرح اپنے انقلاب کا دفاع کیا. آج ہم کہہ سکتے ہیں بحق کہ انقلاب اسلامی کی بقا رہین منت بسیج ہے. اگر یہ طبقہ نہ ہوتا, دشمنان انقلاب و دشمنان دین کب کا خدا نہ خواستہ اس انقلاب کو ختم کر چکے ہوتے اور جشن منا رہے ہوتے. لیکن بسیج نے ان کی تمام کوششوں کو نا امید و نابود کر دیا. یہی طبقہ جو ہر زمانے میں رہا ہے, شہداء کربلا جن کو ہم اس عنوان سے جانتے ہیں شہداء کربلا, امام نے جو صفات بسیج کے لیے بیان کی ہیں وہ وہی صفات ہیں جو شہداء کربلا کی ہیں. اور شہداء کربلا سے پہلے چند وہ شخصیات جو امیر المومنین کے ساتھ تھیں, اور امیر المومنین جب وہ دنیا سے گزر گئے حسرت کرتے تھے, ان کو یاد کرتے تھے کہ کاش میرے وہ ساتھی آج موجود ہوتے جنہیں میں ایک آواز دیتا, وہ سب دوڑے ہوئے لپک کر حق کی آواز پر لبیک کہتے. بسیج کا یہ تصور جو امام نے انقلاب کے بعد جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ قائم کیا اور پھر آرزو کی کہ انشاءاللہ یہ عالمی سلسلے میں تبدیل ہو جائے, اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح لبنان کی سرزمین پر اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہری ہوئی ہے حزب اللہ کے نام سے, اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی اس شجرہ طیبہ کی شاخ انشاءاللہ ہری ہونے والی ہے. عزیزان, اگر وہ نقطہ ہمیں معلوم ہو جائے جو امام راحل نے اس قوم کو بتایا, وہ زندہ ہو گئی, اس نے اپنی سعادت کا راستہ ڈھونڈ لیا, اپنی عزت کا راستہ تلاش کر لیا, اس قوم کے اندر بھی اگر وہ نقطہ اور راز ہمیں مل جائے, اس سرزمین پر بھی یہ قوم عزت و سعادت کا راستہ تلاش کر لے گی, اور آپ کے ذریعے سے یہ مملکت, یہ ملت اور یہ دین و مذہب اور تشیع محفوظ ہوگا انشاءاللہ. قرآن مجید نے مومنین کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر تم دین کو چھوڑ گئے, ہر وہ مومن جو دین چھوڑ جائے, دین چھوڑ جانے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ کافر ہو جائے, دین چھوڑ جانے سے مراد یعنی اپنے ذاتی کاموں میں لگا رہے, اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہو, اپنی دکان کو وقت دیتا ہو, اپنی فیکٹری کو وقت دیتا ہو, اپنے کاروبار و بزنس کو فقط وقت دیتا ہو اور دین کے لیے, حق کے لیے وقت نہ نکالتا ہو, ایسے انسانوں کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم میدان چھوڑ کر چلے گئے, اپنے گھروں میں جا بیٹھے, اپنے کاروباری زندگی میں لگ گئے, تو یہ گمان نہ کرنا کہ خدا کو تمہاری ضرورت ہے, بلکہ خدا تمہارے بدلے میں, تمہارے بجائے ایسی قوم پیدا کرے گا جو خدا کی راہ میں ایثار بھی کرے گی, جو خدا کی راہ میں وقت بھی دے گی, جو خدا کی راہ میں اگر وقت آ پڑا تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. فرمایا کہ تم اگر گھروں میں جا بیٹھے, میں ایسی قوم پیدا کروں گا, اور یہی ایک سرزمین کے لیے باعث امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس سرزمین کے اندر ایسی قوم خلق کر دے, پیدا کر دے. اور آج آپ کی موجودگی اس انداز کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور خدا نے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے کہہ دیا ہے گویا کہ اگر تم مصلحت پسندی کی چادریں اوڑھ کر اپنے گھروں میں جا بیٹھے ہو، مصلحت پسندی کے لبادے اوڑھ کر اگر گھروں میں جا بیٹھے ہو، اگر تمہیں کام کاج سے فرصت نہیں ہے، اگر تمہیں دکان و دفتر سے فرصت نہیں ہے، تو دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم اگر گھروں میں جا بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، تمہارے بجائے میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائے گی، اپنے حق کا دفاع کرے گی، اپنے دین کا دفاع کرے گی، اپنی ناموس کا دفاع کرے گی، اپنی سرزمین کا دفاع کرے گی، اپنے مذہب کا دفاع کرے گی۔ وہ قوم سورہ مبارکہ مائدہ میں جو آیا میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وہ آیا کوشش کرے کہ انشاءاللہ آپ کے بارے میں ہو۔ اس آیا کا مصداق آپ خود بننے کی کوشش کریں۔ جو قوم بھی اس آیا کا مصداق بن گئی وہی بسیج ہے۔ کسی زمانے میں لوگ گھروں میں جا بیٹھے، لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جا بیٹھے، لوگ اپنے کام کاج میں جا بیٹھے، 72 تن ایسے تھے جو اس آیا کا مصداق ثابت ہوئے۔ انہوں نے گھر بھی چھوڑے، انہوں نے کاروبار بھی چھوڑے، انہوں نے سب کو چھوڑا اور اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں آ گئے، اور انہوں نے ہی دین کو بچا لیا، انہوں نے ہی اسلام کو تحفظ دیا، حق کو بچا لیا۔ وہی جن کا تذکرہ کرنا ہمارا فخر ہے، لیکن عزیزان وہ قوم اور وہ طبقہ جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گئے، ان کی بھی ایک آرزو تھی، اور وہ آرزو یہ نہیں تھی کہ ہم اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں اور بعد والے آنے والے فقط ہمارا نام لیتے رہیں، بلکہ ان کی امید یہ تھی کہ جو راستہ ہم نے کھولا ہے کہ جب بھی عام لوگ گھروں میں جا بیٹھے، مصلحت پسند بن جائیں اور عام لوگ اپنی کاروباری زندگی میں لگ جائیں، کچھ ایسے ہونے چاہیے جو ہماری راہ کو جاری رکھنے والے ہوں۔ شہداء کربلا آرزو مند ہیں، منتظر ہیں کہ کون ہیں جو ہماری راہ پر نکلتے ہیں۔ شہداء کی تکریم، ان کے لیے فاتحہ پڑھ دینا بھی ہے، ان کے لیے نظر و نیاز ان کے نام پر کرنا بھی ہے، شہداء کی تکریم ان کے لیے مجلس برپا کر دینا بھی ہے، اور ان کے لیے بینر پوسٹر چھپوا دینا بھی ہے، یہ سب تکریم شہداء ہے، تعظیم شہداء ہے۔ لیکن خود شہید ہم سے یہ نہیں مانگتا، خود شہید ہم سے یہ طلب نہیں کرتا۔ شہید کو یہ کھٹکا ہے، یہ چنتا ہے کہ جس راہ پر، جس کی خاطر میں نے جان دی ہے، وہ راستہ خالی نہ رہ جائے۔ تکریم شہید تکریم راہ شہید ہے، تکریم شہید تکریم مقصد شہید ہے، تکریم شہید تکریم مذہب شہید ہے، تکریم شہید تکریم عمل شہید ہے۔ یعنی شہید جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، جب اپنے بعد ایک شہید اٹھتا ہے اور اپنے بعد ہزار انسانوں کو اپنی جگہ کھڑا ہوا پاتا ہے، اس وقت بارگاہ خدا میں سر بلند کر کے یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، جو میں نے گردن جس راہ میں کٹائی تھی، میں کامیاب ہو گیا اس میں، چونکہ میرا راستہ خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ آیت 54 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین کو چھوڑ جائے، ترک کر جائے، اپنے فرائض و وظائف چھوڑ جائے، تو یہ خیال رکھے اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مرتد ہو جانا ایک یہ کہ انسان اپنا عقیدہ بدل لے، کہہ دے کہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، کوئی کتاب آسمانی نہیں ہے، کوئی امام نبی نہیں ہے، یہ بھی مرتد ہونا ہے۔ اور ایک مرتد ہونا یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض ترک کر دے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے اور فقط اپنی انفرادی زندگی کے اندر لگ جائے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے میں لگ جائے اور اپنی دینی اور اجتماعی اور سماجی ذمہ داریوں کو ترک کر جائے، یہ بھی ارتداد عملی ہے، یہ بھی عملی طور پر مرتد ہونا ہے۔ یعنی میدان جب خالی چھوڑ جائے کوئی قوم، اس کو بھی ارتداد کہتے ہیں۔ یعنی جب اپنی دینی ذمہ داریاں ترک کر دی جائیں، جب انسان دینی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر فقط دوسرے کاموں میں، اپنے جزی اور چھوٹے کاموں میں لگ جائے، یعنی دین سے باہر چلا گیا، دینی میدان سے باہر چلا گیا، فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے بجائے خدا ان قریب ایسی قوم لائے گا، ایسی قوم پیدا کرے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ خدا انہیں چاہتا ہوگا اور وہ خدا کو چاہتے ہوں گے۔ اگر تم گھروں میں جا بیٹھے تو بیٹھے رہو، تمہارے بجائے خدا ایسی قوم پیدا کرے گا کہ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہوگی، پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ عاشق خدا ہیں اور خدا ان کا چاہنے والا ہوگا، یہ محبت رکھتے ہوں گے خدا سے اور خدا ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو مومنین کے ساتھ آپس میں نرم رویہ اختیار کرتے ہوں گے اور کفار کے بارے میں بہت شدید ان کے رویے ہوں گے، مومنین کے مقابلے میں ملائم، مومنین کے مقابلے میں نرم خو، مومنین کے ساتھ بہت ہی دوست و ہمدرد، لیکن دشمن کے مقابلے میں بہت سخت، اعزا یعنی بہت سخت ہوں گے دشمن کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ قوم ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، اللہ کی راہ میں کوشش کرے گی، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی صرف کرے گی۔ ولا یخافون لومت لائم، اور جو قوم میں پیدا کروں گا دین کی خدمت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ ملامتیں کرنے والوں کی ملامتوں سے ڈرتی نہیں ہوگی۔ یہ قوم چند مرحلے اس راہ میں عزیزان بہت سخت آتے ہیں، دین کی راہ میں سخت مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان ملامتیں اس راہ میں سنتا ہے، تہمتیں سنتا ہے، بہتان سنتا ہے، پروپوگنڈا سنتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دین کی خاطر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن تہمتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کے زخم زبان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شمشیر کے زخم برداشت کر سکتے ہیں، تیروں اور گولیوں کے زخم تو لے سکتے ہیں اپنے جسم پر، لیکن اپنے دل پر زخم زبان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس راہ میں ملامتیں کرنے والے فراوان ہیں، کچھ کو خدا نے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کوشش کریں، اور کچھ کو خدا نے پیدا کیا کہ کوشش کرنے والوں کا امتحان لیں، کوشش کرنے والوں کی آزمائش لیں۔ آزمائش کس طرح سے لیں؟ آزمائش اس طرح سے لیں کہ ان پر تہمتیں باندھیں، پروپوگنڈا کریں ان کے خلاف، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا ایمان خدا پر خالص ہے یا نہیں ہے۔ اگر تہمتوں سے بھاگ کر گھر میں جا بیٹھے تو معلوم ہو گیا کہ وہ نہیں ہو جنہیں خدا نے پیدا کرنا تھا۔ مرتدوں کے بعد ہر وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں، اپنے عہد کی ذمہ داریاں، اپنی دینی ذمہ داریاں چھوڑ کر گھر میں جا بیٹھے اور دین کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے۔ ان مرتدوں کے بغیر بعد خدا ایسی قوم پیدا کرتا ہے جو کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس راہ میں پہلا جو کام آتا ہے عزیزان وہ ملامتیں ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن میں شاباش ملتی ہے، آپ ویلفیئر کے کام کریں، رفائی کام کریں، فلاحی کام کریں، اسپتالیں بنائیں، سکول بنائیں، پل بنائیں، لوگوں کے علاج معالجے کے لیے کام کریں، راشن تقسیم کریں، سب شاباش دیتے ہیں آپ کو، دشمن بھی شاباش دیتا ہے، دوست بھی شاباش دیتا ہے، یہ راستے سب کو اچھے لگتے ہیں چونکہ ان کاموں پر سب کی طرف سے شاباش ملتی ہے، لیکن خدا راشن پہنچانے کو سب سے افضل کام نہیں سمجھتا، خدا کے نزدیک جہاد کرنا راہ خدا میں سب سے افضل کام ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے
جو در سے انقلاب ہے،
قرآن وہ کتاب ہے
جو در سے انقلاب ہے،
یہ درس کربلا کا ہے
کہ خوف بس خدا کا ہے،
یہ درس کربلا کا ہے
کہ خوف بس خدا کا ہے۔
قرآن مجید کی ایک آیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، کچھ لوگ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، ان کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ ہم سب سے افضل کام ہم کر رہے ہیں، سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں، سب سے افضل لوگ ہم ہیں۔ کرتے کیا تھے وہ؟ کرتے یہ تھے کہ مسجد الحرام، کعبہ کے گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کی چابیاں ان کے پاس تھیں، اس مسجد کی تعمیرات کا کام ان کے پاس تھا، اس مسجد کے اندر جھاڑو دینا ان کا کام تھا، اور مسجد کی بلڈنگ بنانا ان کا کام تھا، اور زائرین حاجیوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا ان کا کام تھا، ان کو کھانا دینا، پانی دینا، تبرک دینا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ اور اتنا سا کام کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کا سب سے عظیم کام کر رہے ہیں، اس سے بڑا افضل عمل کوئی اور موجود نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور یہ فرمایا کہ یہ غلط سوچ ہے تمہاری، اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کہا کہ تم غلط سوچ رہے ہو، آیا تم حاجیوں کو پانی پلانے والے، راشن دینے والوں کو اور مسجد الحرام تعمیر کرنے والوں کو برابر سمجھتے ہو ان لوگوں کے کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ ہرگز یہ راشن دینے والے ہرگز مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیلے، یعنی ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم جو مسجد الحرام بناتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ہم سب سے افضل کام کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ علی علیہ السلام نے کبھی بھی مسجد الحرام تعمیر نہیں کی، اور کبھی بھی علی نے حاجیوں کو راشن تقسیم نہیں کیا، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقام ان سے بڑھ کر ہے، اور ہمیشہ رسول اللہ پر اعتراض کرتے تھے کہ خدمت ہم کرتے ہیں، مسجدیں ہم بناتے ہیں، حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، لیکن جب فضیلت کا وقت آتا ہے وہاں پر علی کو فضیلت دے دیتے ہیں۔
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے،
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے۔
یہاں پر قرآن کی آیت اتری کہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا سوچنے کا انداز غلط ہے، تم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والوں کو مجاہدین در راہ خدا کے برابر سمجھتے ہو، جو دین کو بھی بچاتے ہیں، جو جان برکف ہیں، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی میں رکھی ہوئی ہے اور ملت کا بھی دفاع کرتے ہیں، ملک کا بھی دفاع کرتے ہیں، دین کا بھی دفاع کرتے ہیں، ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں، اور جن کے رہین منت تمہارا سب کچھ ہے، آج اگر مسجدیں موجود ہیں تو بھی ان کی وجہ سے موجود ہیں، اگر کعبہ باقی ہے تو بھی ان کی وجہ سے باقی ہے، اگر کسی چیز کا احترام و حرمت باقی ہے تو بھی ان کی وجہ سے باقی ہے۔ حضرت سید ساجدین نے جب اپنا تعارف کروایا، یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا، تو ان الفاظ کے ساتھ کروایا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، یعنی یہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے امام علیہ السلام کہ کعبہ و منا ان لوگوں کے رہین منت نہیں ہیں جو کعبہ میں آ کر سجدے کر کے پھر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بلکہ کعبہ کے وارث وہ لوگ ہیں جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، کعبہ کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دیتے۔ کچھ لوگ عزیزان ایسے ہوتے ہیں جن کے رہین منت سب کچھ ہوتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے حوزہ علمیہ کے علماء کو اور طلاب کو یہ لکھا کہ آج جو تم حوزوں میں بیٹھ کر اور مدرسوں میں بیٹھ کر آرام اور تسلی اور چین کے ساتھ درس پڑھ رہے ہو اور اپنی عبادتیں کر رہے ہو, تو تمہارے یہ درس اور تمہاری یہ عبادتیں اور تمہارے یہ مدرسے, یہ سب کے سب ان مجاہدوں کے رہین منت ہے جو محاذ جنگ پر جا کر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں, اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی جانیں پیش نہ کرتے, نہ کوئی مدرسہ ہوتا, نہ کوئی درس ہوتا, یہ سب کچھ نابود ہو جاتا, تباہ ہو جاتا. اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع. خداوند کا فرمان ہے کہ اگر بعض لوگ نکل کر دین کا دفاع نہ کریں اور دفاع اسلام نہ کریں, یہ مجاہدین اگر موجود نہ ہو تو دینی مرکز ویران ہو جائیں گے, مسجدیں ویران ہو جائیں گی, عزاخانے ویران ہو جائیں گے, مدرسے ویران ہو جائیں گے, عبادت کی جگہ ویران ہو جائیں گی. یہ سب کچھ اگر باقی ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے باقی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے راہ خدا میں جا کر اپنی جان پیش کر دیتے ہیں. یہ سب ان کے رہین منت ہے. لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے برابر مت سمجھو. بسیجی کون ہوتا ہے؟ اسی کا نام امام نے بسیج رکھا. بسیجی یعنی حاضر, بسیجی یعنی آمادہ, جو آمادہ ہو ہمیشہ اور جو حاضر ہو ہمیشہ کہ جب اسے ندا دی جائے وہ اس ندا پر لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھا ہو, کہ جب جس میدان میں اس کی ضرورت ہو وہ اس میدان کے اندر نظر آئے. عزیزان مدینہ کے اندر لوگ موجود تھے, حج کر رہے تھے, مکہ کے اندر لوگ موجود تھے, حج کر رہے تھے, مدینہ میں زیارت کر رہے تھے, کوفہ کے اندر بھی لوگ مسلمان موجود تھے اور عبادتیں کر رہے تھے, مسجدوں میں موجود تھے, اپنے اپنے گھروں میں, کاروباروں میں اور دکانوں میں موجود تھے, لیکن اس میدان میں نہیں تھے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا, اور وہ تھا میدان کربلا, اور وہ میدان تھا جہاں پر ان کے امام موجود ہیں. اپنے امام کے ساتھ اس میدان میں موجود نہیں تھے. اس وجہ سے بسیجی وہ تھے کہ جو آمادہ بھی تھے اور حاضر بھی تھے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ گھروں میں جا بیٹھو کوئی تمہیں بلانے نہیں آئے گا, بلکہ خدا تمہارے بدلے میں ایسی قوم پیدا کرے گا جو ہمیشہ آمادہ اور حاضر ہوں گے, جو اپنے قدموں سے چل کر اپنی شہادت گاہ میں جائیں گے. بسیجی اس کو نہیں کہتے کہ جو موت سے بھاگتا ہو اور اسے کمین لگا کر چھپ کے اس کو گولی مار دی جائے, یہ بھی شہید ہے, لیکن بسیجی وہ شہید ہے کہ جو حق کو بچانے کے لیے خود اپنے مقتل میں اپنے پاؤں سے چل کر جاتا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالی نے یہی مطلب جو سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے, اسی کو سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی ذکر کیا ہے. خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے کہ اگر تم لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, اگر تم اپنے گھروں میں جا بیٹھے, تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو, کوئی بھی تمہیں بلانے نہیں آئے گا. جب قوم پر سخت حالات آ جاتے ہیں, جب قوم پر مشکلات آ جاتی ہیں, جب حق پر مشکل آتی ہے, جب دین پر مشکل آتی ہے, کچھ لوگ مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر گھروں میں جا بیٹھتے ہیں. خداوند نے فرمایا کہ انہیں کوئی بھی بلانے نہیں جائے گا, یہ اپنے گھروں میں ہی اچھے لگتے ہیں, ان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ان کی دین کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کے بجائے خدا وہ قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنی شہادت گاہ میں جاتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ واللہ علیم بذات الصدور. تم اگر گھروں میں جا بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، تمہارے بجائے خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جن کے مقدر میں شہادت لکھ دی گئی ہے، جو اپنی موت کو انتخاب کرنے والے ہیں، جو موت کی طرف خود چل کر جانے والے ہیں. وہ نہیں ہے جو موت سے بھاگتے ہیں، جو موت سے بھاگتے ہیں وہ گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور موت سے کہیں بھی بھاگ کر جا نہیں سکتے. سورہ جمعہ میں خداوند نے فرمایا کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو کہاں تک بھاگ کر جاؤ گے؟ ایک دن یہ موت تمہیں گھیر لے گی، یا کسی اسپتال میں تمہیں گھیر لے گی، یا بدعزمی کے ذریعے تمہیں گھیر لے گی، یا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر تمہیں گھیر لے گی، بلاخر ایک دن موت گھیر کے تمہیں مار دے گی. تو بہتر ہے کہ موت سے بھاگنے کے بجائے موت کی طرف رخ کرو تم، اور اگر تم نے موت کی طرف رخ کر دیا تمہیں کوئی بھی نہیں مار سکتا. اس صورت میں تم موت کو مار دو گے، اس صورت میں تم مر کے بھی زندہ ہو جاؤ گے. تو بسیجی وہ ہے جو اپنے قدم سے چل کر موت کی طرف جاتا ہے، اور بسیجی وہ ہے جسے موت نہیں مار سکتی، جو موت کو مار دیتا ہے. عزیزان، آج ہمارے جو ملکی حالات اور عالمی حالات ہیں، ان حالات کا علاج یا طریقہ کار و رائے حل وہ نہیں ہے جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں، جن راہوں پر چل رہے ہیں ہم، جو آزما رہے ہیں. مغربی طریقے، مغربی ماڈل، یورپی ماڈل، ویسٹرن، ان کو لے کر ان کے اوپر اسلامی لیبل لگا کر ان کو اسلامائز کر کے ہم سے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے اسلامی کام. اسلامی کام وہ کام ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. قرآن جو نظریہ دے رہا ہے وہ دین کا طریقہ کار ہے، اور بسیج وہ نظریہ ہے جو قرآن نے پیش کیا، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے قرآن سے یہ لے کر اور تاریخ سے لے کر کربلا سے لے کر اپنی قوم کے سامنے یہ ماڈل رکھا. لہذا جتنی جماعتیں بنی ہوئی تھی امام نے ختم کروائیں، کوئی تنظیم امام نے نہیں بنائی، بلکہ امام نے تنظیم کے بجائے بسیج بنائی. بسیج میں سب شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے. بسیج میں ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر وہ شخص جو حاضر اور آمادہ ہے وہ بسیج کہلاتا ہے. اور یہی ضرورت ہے عزیزان، اس وقت گروہ بنانا، انجمنیں بنانا، تنظیمیں بنانا، ٹولے بنانا، گروہ بنانا، یہ رائے حل نہیں ہے. اس سے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہمیں نجات کے راستے پر چلنا ہے تو اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے اور قرآن کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ دو ہی کام ہیں کہ جب دیکھو حق کو ضرورت ہے تو تم ہمیشہ آمادہ رہو اور ہمیشہ حاضر رہو. لبیک کا مطلب، یہ پٹیاں جو آپ نے اپنی پیشانیوں پر باندھی ہوئی ہیں، لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے میں حاضر ہوں. یہ اعلان ہے کہ میں حاضر ہوں، اے حسین میں حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں. حج پر جاتا ہے انسان، احرام باندھ کر فوراً کہتا ہے لبیک، اللہم لبیک. یہ لبیک یعنی اے پروردگار تو نے بلایا، میں حاضر ہوں. کہاں حاضر ہوں؟ جہاں پر تو بلائے گا، جس میدان میں، اسی کے لیے میں حاضر ہوں، اور میں ہمیشہ تیار ہوں. کسی لحظے میں غافل نہیں ہوں، کسی لحظے میں سویا ہوا نہیں ہوں، کسی لحظے میں سست نہیں ہوں، کسی لحظے میں ڈھیلا نہیں ہوں، بلکہ جہاں پر مجھے بلایا جائے گا میں وہاں پر حاضر ہوں، میں موجود ہوں. اسی کو بسیج کہتے ہیں، جو تیار ہو اور جو حاضر ہو. یعنی یہ علامت فقط پیشانی پہ باندھ لینے سے بسیج نہیں ہوتا. بسیج کا مطلب جو ہے جو پورا سال راہ دین کے اندر حاضر موجود رہے. اگر کوئی آئے یا نہ آئے وہ اکیلا وہاں پر موجود ہو. یہ نہ کہے عزیزان کہ دوسرے نہیں آتے میں بھی نہیں آتا، یہ میرا ہی تب تنہا کام تو نہیں ہے، دوسروں کا بھی کام ہے. نہ، یہ بسیج کا کام نہیں ہے، مومن کا یہ کام نہیں ہے، کربلائی اور عاشورائی کا یہ کام نہیں ہے. کربلائی یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوفی نہیں آتا تو نہ آئے، میں کربلا میں حاضر ہوں. اگر مدینے میں رہنے والا نہیں آتا تو نہ آئے، میں یہاں پر حاضر ہوں. اگر مکہ کا حاجی نہیں آتا تو نہ آئے، میں یہاں پر حاضر ہوں. اسی کو بسیج کہتے ہیں عزیزان. یہ پٹیاں جو آپ نے اپنے سروں پہ باندھ لی ہیں، انشاءاللہ یہ الفاظ آر بسیجی کے دل میں انشاءاللہ رقم ہو جائیں گے، اور یہ عہد کرے گا آج کہ ہر وہ میدان جہاں پر مجھے حاضر ہونا چاہیے میں وہاں پر حاضر ہوں.
کسی حاضر انسان کو اور آمادہ انسان کو قرآن نے کہا وہی قوم ہے جو اللہ نے پیدا کرنی ہے، جس سرزمین کے اندر یہ قوم پیدا ہو گئی اس سرزمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، جس قوم کے اندر یہ لوگ پیدا ہو جائیں، یہ جوان پیدا ہو جائیں، اس قوم کو کوئی دھمکا نہیں سکتا، ڈرا نہیں سکتا۔ آج ایک چند کروڑ کے برابر شیعہ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کا کام فقط لاشیں اٹھانا ہے، ان کا کام فقط لاشیں دفنانا ہے، ان کا کام فقط شہداء کی فقط فاتحہ پڑھنا ہے۔ عزیزان، ایک چند کروڑ کا کام فقط لاشیں اٹھا کر دفنانا نہیں ہے۔ کیوں چند کروڑ عوام کو مٹھی بھر دہشت گرد یرغمال بنائے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ چند کروڑ موجود تو ہیں لیکن گھروں میں موجود ہیں، دکانوں پر موجود ہیں، اپنے کاروباروں میں فقط موجود ہیں، اور اپنے دسترخانوں اور کچن میں فقط موجود ہیں، اپنے بیڈ روموں میں موجود ہیں، جہاں پر ان کو موجود ہونا چاہیے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پر موجود ہو تو 100 جوان اگر میدان میں موجود ہو اس قوم کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اس وقت ایک قوم خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس وقت ایک قوم مشکل میں پڑ جاتی ہے جب اس کا کوئی فرد میدان میں حاضر نہ ہو، نہ اس کا عالم میدان میں حاضر ہو، نہ اس کا غیر عالم میدان میں حاضر ہو، نہ اس کی خواتین میدان میں حاضر ہو، نہ اس کے مرد میدان میں حاضر ہو۔ کربلا میدان حضور و میدان آمادگی ہے عزیزان۔ کربلا میں خواتین کو سید الشہداء اس لیے لے کر گئے کہ یہ نظریہ کہ خواتین کا کام فقط چار دیواریوں میں بیٹھنا ہے، یہ نظریہ کہا یہ نہیں ہے اسلام، بلکہ خواتین بھی ہر اس میدان میں حاضر رہیں جہاں پر خواتین کو حاضر رہنا چاہیے، مرد ہر اس میدان میں حاضر رہیں جہاں پر مردوں کو حاضر رہنا چاہیے۔ سید الشہداء اگر چاہتے تو اپنی خواتین کو مدینے چھوڑ کر فقط مردوں کو ساتھ لے کر جا سکتے تھے، کسی نے مجبور نہیں کیا ہوا تھا کہ خواتین کو ساتھ لے کر جاتے، لیکن اگر خواتین نہ جاتی سید الشہداء کے ساتھ واقعہ کربلا ادھورا رہ جاتا، مقصد کربلا پورا نہ ہوتا۔ شہداء مرد تو شہید ہو جاتے لیکن پیغام کربلا دنیا تک نہ پہنچتا۔ اس لیے دو فورس سید الشہداء نے بنائی، ایک حسینی فورس بنائی اور ایک زینبی فورس بنائی۔ حسینی فورس کا کام عصر عاشورا کو ختم ہو گیا اور زینبی فورس کا کام عصر عاشورا سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا عزیزان۔ اس لیے اس میدان کے اندر دونوں کی ضرورت ہے، بغیر خواتین کے رائے حق کا دفاع نہیں ہو سکتا، بغیر جوانوں کے رائے حق کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ دونوں میدان میں نہیں ہوں گے اس وقت تک ایک قوم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فقط لاشیں اٹھاتی رہے گی۔ کب لاشیں اٹھانے کا سلسلہ ختم ہوگا؟ کہ جب یہ قوم اور اس کے جوان میدان میں اتر آئیں گے اور آمادہ ہو جائیں گے۔ ان کو آمادہ دیکھ کر دشمن اپنے گھروں میں جا بیٹھے گا۔ آج ہمارا دشمن میدان میں ہے، ہم اپنے گھروں میں ہیں، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اگر مومنین گھروں میں جا بیٹھے تو میں ایسی امت پیدا کروں گا کہ جو اپنے قدموں سے چل کر میدان میں آئیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، نہ مرنے سے ڈریں گے نہ ملامتوں سے ڈریں گے۔ لبیک کا یہی معنی ہے، لبیک یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سب کچھ لے کر حاضر و تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں، ہم غیر آمادہ قوم نہیں ہیں۔ ظلم ان قوموں پر ہوتا ہے جو آمادہ نہ ہوں، جو حاضر نہ ہوں۔ عرب اتنی زیادہ ملک، اتنی ثروت ان کے پاس، لیکن نہ حاضر ہے نہ آمادہ، نتیجہ اس کا یہ ہے ذلیل، تھوڑے سے مٹھی بھر صہیونیوں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل۔ لیکن انہی عربوں کے اندر ایک حسینی گروہ پیدا ہوا جن کی کربلائی اور عاشورائی مائیں تھیں، جن ماؤں نے ایسے بچے جنم دیے، اور ان بچوں کی پیشانیوں پر یہ پٹیاں جو آج آپ نے باندھی ہیں اپنے سروں پر، یہ پٹیاں لبنان کے اندر ماؤں نے اپنے بچوں کے سروں پر باندھی ہیں، اور ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا ہے، اور جب اس ماں کو پتا چلا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو سجدہ شکر میں چلی گئی کہ پروردگارہ میرا بھی ہدیہ تو نے قبول کر لیا ہے, اور پھر اس کے بعد دعا کرنے لگی کہ اے پروردگارہ اگر اور بھی اولاد دیتا وہ تیری راہ میں میں پیش کر دیتی. عزیزان, جس قوم کے اندر ایسی مائیں پیدا ہو جائیں اور جو مائیں ایسے بچے جنم دینا شروع ہو جائیں, اس قوم کو کبھی بھی کوئی ڈرا نہیں سکتا, اس قوم کو کبھی کوئی دبا نہیں سکتا, اس قوم کو کبھی کوئی میدان سے باہر نہیں لے جا سکتا. وہ قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں کی تعداد موجود ہو لیکن میدان کے اندر حاضر نہ ہو. اعلان حضور و اعلان آمادگی ہے کہ ہم حاضر ہیں اور ہم آمادہ ہیں. دونوں اعلان حضور کریں, خواتین بھی اعلان کریں کہ ہم آمادہ و حاضر ہیں اور مرد بھی اعلان کریں کہ ہم آمادہ و ہم حاضر ہیں. توجہ فرمائیں. ایک دفعہ یہ خواتین بلند آواز سے ایک منٹ میں پہلے عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد بلند آواز سے تمام خواتین سن, پہلے میری بات سنیں, پہلے سنیں میری بات, یہ خواتین سنیں میری بات, انہیں چپ کرائیں, پہلے میری بات سنیں. خواتین سب مل کر پہلے کہیں گی لبیک یا زہرا, اس کے بعد مرد کہیں گے لبیک یا حسین. لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین,
لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا حسین,
اس طرح سے حسین کربلا میں دو پیاسے تھیں. میں نے ہر جگہ بیان کیا ہے یہ نقطہ, حسین کو پانی کی بھی پیاس تھی اور حسین کو لبیک کی بھی پیاس تھی. حسین نے پانی پیاسا تھا حسین, لیکن پانی مانگا نہیں حسین نے, لیکن لبیک طلب کی ہے, لبیک مانگی ہے حسین نے. اور حسین نے ہی لبیک نہیں مانگی, زینب نے بھی لبیک مانگی ہے. زینب جب اسیر ہو کر کربلا سے چلی شام کی طرف, جہاں جہاں مجمع نظر آئے وہاں پر ان کو پکار کر یہی کہہ رہی تھی کہ اے کاش تم سارے کربلا میں ہوتے, آج آپ اعلان کریں یہاں بیٹھ کر کہ اے حسین ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن لبیک کہنے والوں میں شامل ہیں, اے کاش آپ وہاں پر ہوتے, وہاں پر ہوتے جب تمہارے مولا نے حال میں ناصر کہا تو سب مل کر لبیک کہتے حسین کی آواز پر, اور سب مل کر اپنے آپ کو حسین کی اولاد کے بجائے پیش کرتے. اور یہ بیبیاں اگر کربلا کے اندر موجود ہوتی تو یہ کہتی حسین کی بہن کے پردے نہ لوٹو, اگر چادریں ہی لوٹنی ہے تو ہماری لوٹ لو. اگر یہ بیبیاں کربلا میں ہوتی تو یہ کہتی کہ اگر رسیوں میں ہی باندھنا ہے تو زہرا کی بیٹی کو نہ باندھو, ہماری بیٹیوں کو باندھ دو. اگر یہ بچیاں کربلا میں ہوتی تو یہ کہہ دیتی کہ حسین کی بیٹی کی بالیاں نہ اتارو, اگر تماچے ہی مارنے ہمارے منہ پہ مار لو. آج بیٹھ کر آپ اس طرح سے لبیک کہیں حسین کو, سن لے، پھر ایک دفعہ پورے تبو زور کے ساتھ، روح تن کے ساتھ، دل کے ساتھ سب مل کر خاران لبیک یا زہرا، جب تک آپ زندہ ہو، جب تک اس قوم کا بچہ بھی زندہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حسین کو لبیک کہنے والوں میں شمار کرے۔ ایک دفعہ آج آپ نے لبیک کہہ دیا تو پھر گھر میں نہیں جانا، کہ لبیک کہہ کر پھر انسان گھروں میں نہیں جاتا۔ گھروں میں جانے سے مراد یعنی آمادگی ختم نہیں کرنا، تیاری ختم نہیں کرنا، اور حضور ختم نہیں کرنا۔ جس میدان میں تمہاری ضرورت ہو، کوئی بلائے یا نہ بلائے، اس میدان میں آپ کو حاضر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوفہ کا سما ہو جائے، کہ آج کا حسین زمان بلاتا رہے، طلب کرتا رہے، اور پوری دنیا کوفہ کا سما پیش کر رہی ہو۔ غزہ میں کربلا برپا ہو جائے، غزہ میں عورتیں اور بچے شہید ہوتے رہے، اور حسین زمان دنیا کو پکارتا رہے کہ اٹھو، وقت آ گیا ہے، تم اپنا ثبوت دو۔ اے کاش اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے جو حسین زمان کی آواز پر لبیک کہتے۔ عزیزان، یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ لبیک عمل سے کہنا ہے۔ آج کے حسین زمان کی آواز پر لبیک کہنا لبیک یا حسین ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا خمینی بھی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا خامنئی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا نصر اللہ ہے۔ اس وجہ سے آج کا حسین زمان ہم سے لبیک مانگ رہا ہے۔ برادران مل کر لبیک یا خامنئی، اور خواہران مل کر لبیک یا نصر اللہ، لبیک یا نصر اللہ، لبیک یا خامنئی، سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے ان 72 ساتھیوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ خدا نے جیسے ساتھی مجھے دیے ہیں، ایسے میرے بابا کو نہیں دیے، ایسے میرے نانا کو نہیں دیے۔ عزیزان، یہی وہ جملے تھے جو امام خمینی نے بھی بیان فرمائے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے بڑے احسان کیے، لیکن سب سے بڑا لطف اللہ نے مجھ پر یہ کیا کہ مجھے اتنے زیادہ بسیجی عطا کر دیے۔ اس بات پر امام ہمیشہ بارگاہ خدا میں شاکر تھے، اور امام یہ کہتے تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، لیکن کبھی بھی نہیں کہا کہ خدایا مجھے فقہا کے ساتھ شمار کر، کبھی یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے مجتہدین میں شمار کر، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے علماء میں شمار کر۔ لیکن خمینی نے یہ کہا کہ خدایا مجھے آخرت میں اپنے بسیجیوں کے ساتھ شمار کر، اور یہ فرمایا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے مقلدین کے دانت چومتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خمس دینے والوں کے ہاتھ چومتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کام کرنے والوں کے ہاتھ چومتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں اپنے بسیجیوں کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان، بسیج وہ پاک انسان ہوتا ہے کہ خمینی جس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسیجی ہی وہ چیز ہے کہ جب میدان میں آ جاتا ہے، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، ساری دنیا بھاگ کر گھروں میں چلی جاتی ہے، یہ تنہا میدان کے اندر موجود رہتا ہے، اور چراغ بجھے ہوئے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر میدان کو ترک نہیں کرتا، بلکہ اس وقت تک میدان میں رہتا ہے جب تک اپنے آپ کو خنجروں کے سپرد نہیں کر دیتا، شمشیروں کے سپرد نہیں کر دیتا، یہ پٹیاں اور یہ چفیاں جو آپ نے گلے میں ڈالا، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری یہ آمادگی اس وقت تک جاری رہے گی کہ جب تک ہم راہ خدا میں مر نہیں جاتے، ہمیں موت نہیں آ جاتی۔ لبیک یا حسین یعنی لبیک یا شہادت، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا خدا، لبیک یا حسین یعنی لبیک یا موت۔ اے موت آ، اگر تو ہم سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتی ہے تو پیروان حسین ابن علی موجود ہیں، بسیجیان خمینی موجود ہیں، بسیجیان خامنئی موجود ہیں۔ اگر یہ ایک دفعہ میدان میں نکل آئے تو انہیں نہ گولیاں گھروں میں بھیج سکتی ہیں، نہ بجھے ہوئے چراغ گھروں میں بھیج سکتے ہیں، نہ حالات ان کو گھروں میں بھیج سکتے ہیں، نہ موت انہیں گھروں میں بھیج سکتی ہے، نہ خودکش حملے ان کو گھروں میں بھیج سکتے ہیں، نہ حالات کی سختی ان کو گھروں میں بھیج سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے خون سے اور اپنے خدا سے عہد کر رہے ہیں کہ ہم بنام حسین جب میدان میں نکل آئے ہیں تو اب ہماری لاشیں قبر میں جا سکتی ہیں، ہم خود کبھی گھروں میں چپ ساد کر نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے خواتین و مرد دونوں اظہار آمادگی کریں، یہ نعرہ ہے ہاتھ من ذلہ، یہ سید الشہداء کا نعرہ تھا کربلا کے اندر، جب مقابلے میں فوج یزید تھی تو حسین ایک شعار کربلا میں دے رہے تھے کہ حسین کبھی ذلت قبول نہیں کرے گا، حسین شہادت قبول کر لے گا، موت قبول کر لے گا، گردن کٹا لے گا، گردن جھکائے گا نہیں کبھی بھی، ہے ہاتھ من ذلہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے۔ ایک دفعہ مرد کہیں گے اور ایک دفعہ خواتین کہیں گی بلند آواز سے پورے زور کے ساتھ، ہے ہاتھ من ذلہ۔ امام فرماتے ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ بسیجی کون ہے، بسیج کے بارے میں چند تعبیرات۔ امام فرماتے ہیں کہ بسیج لشکر مخلص خدا ہے، بسیج یعنی عاشق خدا، بسیج کا مذہب سوداگرانہ نہیں ہوتا، بسیجی وہ نہیں ہے جو حوروں کی خاطر میدان میں آتا ہے، بسیجی وہ ہے جو اپنے معشوق کے لیے میدان میں آتا ہے، بسیجی وہ ہے کہ جو عاشق خدا ہے، جس کا معشوق خدا ہے، اور بسیجی وہ ہے جو ہر چیز سے آگاہ ہے اور ہر میدان میں حاضر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بسیج کو کئی محاذوں پر حاضر رہنے کی ضرورت ہے، ایک محاذ عالمی دشمن کا ہے، صہیونزم کا ہے، امریکہ اور استکبار کا محاذ ہے، اس کا مقابلہ بھی بسیج کریں گے، دوسرا محاذ پروپیگنڈے اور تبلیغ کا ہے، اس کا مقابلہ بھی بسیج کرنے والے ہیں۔ بسیج یعنی آگاہ انسان، حاضر انسان، آمادہ انسان اور آگاہ انسان، اپنے دین سے آگاہ، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ، اپنے فرائض سے آگاہ، اپنے دشمن سے آگاہ اور دشمن کے طریقہ کار سے بھی آگاہ انسان ہو۔ عزیزان، اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آج یہاں پر آپ کا آنا یہ نہ سمجھو کہ آپ خود آ گئے ہیں، آپ کو خدا نے چن لیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو اس انتخاب کو سچ کر کے ثابت کرنا، یہ کہنا کہ خدا نے درست انتخاب کیا ہے آپ کا، اور خدا ہمیشہ صحیح انتخاب کرتا ہے، اس لیے آپ کو جن میدانوں میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے ان میدانوں سے آگاہی کی ضرورت ہے، ان میدانوں میں اپ ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے، آپ کے اندر سیاسی آگاہی ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر اجتماعی آگاہی ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر اپنی دینی آگاہی ہونا ضروری ہے، مذہب کی آگاہی ہونا ضروری ہے، انقلابی آگہی ہونا ضروری ہے. بسیجی یعنی وہ جس کے اندر شوق انقلاب موجود ہو, جس کے اندر ولولہ انقلاب موجود ہو. بسیجی یعنی پیرو حضرت زینب علیہ سلام اللہ تعالی علیہا, جو کسی چیز کو بہانہ قرار نہیں دیتا, کسی چیز کی آڑ میں چھپ کر نہیں بیٹھتا. یہ نہیں کہتا میری یہ مجبوری ہے, ملازمت میری مجبوری ہے, دفتر میری مجبوری ہے. اس لیے کہ جب بنت علی کربلا سے چلی تو بنت علی سے زیادہ بڑا مجبور کوئی بھی نہیں تھا. آج ہم میں سے کسی کے ہاتھ پسے گردن نہیں بندے ہوئے, آج ہم میں سے کسی کے سامنے 72 جنازے نو کے سنا پر نہیں ہے, آج ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی خواتین کی ردائیں اور مکنے اتار لیے گئے ہوں, آج ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بچوں پر تازیانے برس رہے ہوں. اور اس کے باوجود بنت علی نے دنیا کو آگاہ کیا, خطبے پڑھے بازاروں میں جا کر, درباروں میں جا کر خطبے پڑھے, اور اپنے خطبوں کے ذریعے سے درباروں کا ماحول بدل دیا, بازاروں کا ماحول بدل دیا, کوفہ خاموش کو بیدار کر دیا. وہ کوفہ جو لا تعلق بیٹھا ہوا تھا, ان بے وفاؤں کو وفا سکھا دی, اور ایسی وفا سکھائی کہ اسی کوفہ کے اندر 4000 کا توابین کا لشکر پیدا کیا, جو آئے اور آ کر بنام حسین ابن علی اسرا کے اندر شہید ہو گئے. عزیزان آج زینبی کام کی ضرورت ہے, یعنی آج آگہی کی ضرورت ہے, آج دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنی آگہی بڑھانا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کو آگاہ کرنا ہے. یہی صفات اگر چند کسی کے اندر آ گئی تو امام فرماتے ہیں یہ میرے بسیجی ہیں. اور جس طرح سے بسیج نے انقلاب کے اندر ایران کے اندر دشمنوں کی ناک خاک میں رگڑی ہے, جس طرح بسیج نے لبنان کے اندر دشمنوں کی ناک خاک میں رگڑی ہے, جس طرح سے بسیج نے غزہ کے اندر حماس بن کر دشمن کی ناک خاک میں رگڑی ہے, انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہی بسیجی پاکستان کے اندر بھی انہی دشمنوں کی ناک خاک میں رگڑیں گے اور ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیں گے. آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں, نہ ایرانیوں سے کمتر ہیں, نہ لبنانیوں سے کمتر ہیں, نہ فلسطینیوں سے کمتر ہیں, بلکہ اقبال کے بقول کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, وہ نم انشاءاللہ کربلا کے ذریعے سے ہمارے اندر آ جائے گی. اور آگے یہ ان جوانوں کے اندر یہ ماحول بتاتا ہے کہ وہ نم آ گئی ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے اندر بھی دشمن کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. جس طرح اسرائیل کو لبنان سے بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا, پاکستان سے بھی دشمن کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. شہید جب بارگاہ خدا میں جاتا ہے, اسی بات پر سب سے زیادہ مضطرب اور پریشان ہوتا ہے. خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم پریشان ہوتے ہیں شہید کے یتیموں کے بارے میں, ہم پریشان ہوتے ہیں شہید کے ماں باپ کے بارے میں, ہم پریشان ہوتے ہیں شہید کی زوجہ کے بارے میں, بیوہ کے بارے میں. شہید اپنی قوم کے بارے میں پریشان ہوتا ہے, شہید یہ پریشان ہوتا ہے, یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پروردگارہ جس راہ پر میں نے اپنی جان دی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میری لاش دیکھ کر, مجھے خون میں لت پت دیکھ کر میری قوم یہ راستہ چھوڑ کر چلی گئی ہو. اللہ کی جانب سے شہید کو یہ بشارت ملتی ہے, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ شہداء کو یہ بشارت دیتا ہے, اے شہداء تم یہاں پر بارگاہ خدا میں آسودہ رہو, تم چین سے رہو, اس لیے کہ جس راہ پر تم نے جان دی ہے اس راہ پر تیرے ساتھی ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, خوف و حزن ان پر طاری نہیں ہوا, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تیری راہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. عزیزان آج یہاں پر بیٹھ کر آپ کا لبیک کہنا یہ شہداء کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. آپ فاتحہ سے بڑی فاتحہ یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر شہداء کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جس راہ پر تمہاری گردنیں کٹی ہیں ہماری گردنیں اسی راہ کے لیے حاضر ہیں. ہم آج لبیک کی پٹیاں باندھ کر اسی لیے آئے ہیں کہ تمہیں یہ بتائے کہ بارگاہ خدا میں آسودہ رہو, راہ حق پر تمہارے پیروکار چل رہے ہیں. یہ لبیک کا معنی ہے جو آپ کی طرف سے شہداء کو سب سے بڑا ہدیہ ہے, اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے, اور ہم سب کو خداوند شہداء کی راہ پر قائم و دائم رکھے, اور خداوند آپ سب کو اس راہ میں صبر و استقامت عطا فرمائے.
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
رہبر کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے۔
عزیزان، یہ حرکت جو آج آپ نے انجام دی ہے شہداء کی راہ پر، شہداء کی تکریم کے لیے، یہ آج آپ کا اعلان پوری دنیا کے دشمنوں اور یزیدوں کو ہے کہ حسین کو لبیک کہنے والے ہم کوفی نہیں ہیں، شامی نہیں ہیں، ہم حسین کو لبیک کہنے والے ہیں۔ پہلے ہم نے صرف نام حسین سنا تھا، حسین حسین کرتے تھے اور فقط شفاعت حسین کے منتظر تھے، لیکن اب ہم نے لبیک یا حسین بھی سیکھ لیا ہے۔ اور جب ایک قوم لبیک یا حسین سیکھ لے، اس قوم کو خدا کبھی بھی ذلت کا دن نہیں دکھاتا، وہ قوم ہمیشہ عزت کا دن دیکھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنی قوم کی عزت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ راستے جن پر ہم ابھی تک چلے ہیں، جرات سے کام لیں، شجاعت سے کام لیں عزیزان، اور راستوں کو آزما لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ ان کے نتیجے کیا نکلے ہیں۔ آج ہم ملک میں اور قومی سطح پر اور مذہبی سطح پر کہاں موجود ہیں، ان راستوں نے بتا دیا کتنے درست راستے ہیں، لیکن آج سے جو راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، کہ یہ بسیج کا راستہ اور امام کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اپنا نتیجہ دے چکا ہے، جس نے ایران میں اپنا نتیجہ دیا ہے، جس نے لبنان میں اپنا نتیجہ دیا ہے، اور انشاءاللہ اب پاکستان کی باری ہے، پاکستان کے سدھرنے کے دن نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے تحفظ کے دن نظر آ رہے ہیں۔ کیوں پہلے پاکستان میں ماحول خراب تھا؟ اس لیے کہ لبیک یا حسین کہنے والے نہیں تھے موجود، لیکن اب لبیک یا حسین کہنے والے آ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کریں گے، آمادہ کریں گے، ہر طرح کی تیاری، جسمانی تیاری آپ کے اندر ہو، ذہنی تیاری آپ کے اندر ہو، علمی تیاری آپ کے اندر موجود ہو، فکری تیاری آپ کے اندر موجود ہو، ہر طرح کی تیاری آپ کے اندر موجود ہو، اور یہ تیاری ابھی ہے نہیں ہے، اس تیاری کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس تیاری تک ہمیں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی بحق کے شہداء کربلا انشاءاللہ آپ کی اس لبیک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی آپ کو لبیک کہنے والوں میں انشاءاللہ قبول فرمائے گا، اور خداوند تبارک و تعالی آپ کو جب تک زندہ ہیں پیروان راہ حضرت زینب میں سے قرار دے گا، اور جب اس دنیا سے اٹھائے گا تو پیروان حسین ابن علی بنا کر ہمیں اس راہ سے اٹھائے گا، اور اگر ہم جئیں راہ حسین پر جئیں، اور جب موت آئے تو راہ حسین ابن علی پر موت آئے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے گوہر نایاب سفیر انقلاب پیرو حسینی فرزند انقلاب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے حسین اور زیبا انداز میں امانت خدا، یہ پیغام کربلا، یہ پیغام شہداء ہم تک پہنچایا۔ اب یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم خائن نہ بنیں، اور یہ امانت خدا، یہ پیغام کربلا جو ہم تک پہنچا ہے، اس پر خود بھی عمل کریں، اور اپنے گاؤں میں جا کر، اپنی بستیوں میں جا کر، جہاں جہاں بحر منجمد ہے، جہاں جہاں تاریکی ہے، وہاں سورج کی کرنوں کی طرح خود پہنچیں، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کسی مخصوص جگہ پر نہیں پڑتی، جہاں جہاں ظلمتیں ہوتی ہیں وہ خود سورج کی کرنیں وہاں پہنچتی ہے۔ بس عزیزان، یہ آج ہم اس تکریم شہدا کانفرنس میں جو جمع ہوئے ہیں، آج ہم جو شہدا کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ شہدا در راہ خدا ہم سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں. جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ شہید کی ایک ہی پریشانی ہے کہ شہید کو اپنے بچوں کی پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوہ کا کیا بنے گا. عزیزان، شہید کو صرف ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اے پروردگار، میں نے تیرے راستے کو اپنے خون سے زندہ کیا، ایسا نہ ہو کہ میری قوم اور ملت کے لوگ میرے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر، مجھے خون میں لت پت دیکھ کر، میرا چھلنی سینہ دیکھ کر سبیل خدا کو چھوڑ دیں. تو اے شہیدان کربلا، اے شہداء غزہ و فلسطین، آئیے آج یہ سرزمین پاکستان، یہ سرزمین سیالکوٹ میں دیکھیں، یہ نوجوان برادران، یہ خائران، یہ بچے سر پر لبیک یا حسین کی پٹیاں باندھ کر اور استغاثہ لبیک یا حسین بلند کر کر آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے جس مقصد کے تحت قربانی دی، ہم آپ کے مقصد کو ضرور زندہ رکھیں گے. اگر آپ سب امادہ ہیں اور شہید کی روح سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، تو دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا لبیک یا حسین. اب ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے. ہم نے کسے لبیک کہا ہے؟ ہم نے امام حسین کو لبیک کہا ہے، ہم نے امام عزت کو لبیک کہا ہے، جو فرماتے ہیں ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین سنتین بین السلت والذلہ وحی ہات من نزلہ، یعنی ذلت ہرگز گوارا نہیں. عزیزان، عزت کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار راستہ ہے، عزت کا راستہ پیاس کا راستہ ہے، عزت کا راستہ چمکتی تلواروں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ اپنے ناموس کو میلوں پیدل چلانے کا راستہ ہے، عزت کا راستہ اپنے لاشوں کو پامال کرانے کا راستہ ہے. اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بہت مصائب جھیلنے پڑیں گے. لبیک یا حسین تو کہہ دیا، لیکن لبیک یا حسین کہہ دیا تو ان قدروں کو زندہ رکھنے کے لیے خود کو بلاؤں کے سپرد کرنا ہوگا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو ہمیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام لٹانے کے لیے اپنے مقام کو کھونا پڑے گا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو انسانیت کا سر بلند کرنے کے لیے اپنا سر کٹانا پڑے گا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو بشریت کی آزادی کے لیے خود تو کو زنجیر پہننا پڑے گی. لبیک یا حسین کہہ دیا تو نوع انسان کو نجات دینے کے لیے خود آگ میں کودنا پڑے گا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو انسانوں کی آسودگی کی خاطر اپنا چین و آرام برباد کرنا ہوگا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو انسانی نسلوں کی بقا کے لیے اپنی اولاد ذبح کرانی ہوگی. لبیک یا حسین کہہ دیا تو انسانیت کو حق سے آشنا کرنے کے لیے باطل سے ٹکرانا ہوگا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو ستم سے نجات کے لیے ستم گروں سے لڑنا پڑے گا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو محروموں کی رفع کی خاطر خود بھوکا اور پیاسا مرنا پڑے گا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو انسانی جسموں کے وقار کے لیے اپنے بدن کو پامال کرانا ہوگا. لبیک یا حسین کہہ دیا تو انسانی عفت اور حیا کی خاطر اپنی چادریں لٹانا پڑیں گی. لبیک یا حسین کہہ دیا تو دوسروں تک شہد حق پہنچانے کے لیے خود زہر کے پیالے پینے پڑیں گے. اور ہمارے اندر ایک حرکت پیدا کی، اور انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم یہ جو پیغام کربلا، پیغام علامہ صاحب نے ہمیں بیان فرمایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. والسلام علیکم. نماز کے لیے